بسم اللہ الرحمن الرحیم, درود و سلام ہو محمد والے محمد پہ. السلام علیکم ناظرین, انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir. اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معروف عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کے بارے میں سعودی عدالت کا فیصلہ. تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کی ایک نمائشی عدالت نے معروف عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کو 15 اکتوبر کو سزائے موت سنائی, جس کے بعد پوری دنیا میں آل سعود کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی ہے. آج کے پروگرام میں ہم آیت اللہ شیخ باقر نمر کی شخصیت اور ان کی مجاہدانہ زندگی اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ انہیں سزائے موت سنانے کے محرکات کیا ہیں. لیکن پہلے ہماری رپورٹ.
گزشتہ 15 اکتوبر کو سعودی عرب کی ایک فوجی عدالت کی جانب سے معروف شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کے لیے سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کے خلاف پوری دنیا میں رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سزا سنائے جانے کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ ایران سمیت پورے عالم اسلام میں اس ظالمانہ فیصلے کے خلاف رد عمل سامنے آنے لگے. انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی آیت اللہ نمر کے لیے سزائے موت کے حکم کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ سزائے موت کا یہ حکم بین الاقوامی قوانین اور انسانی اقدار کے منافی ہے. بین الاقوامی امور میں قائد انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے آیت اللہ باقر نمر کو سزائے موت کا حکم سنائے جانے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی کہ آیت اللہ باقر نمر نے سعودی عرب کے عوام کے مطالبات کے حق میں آواز اٹھانے اور تسلط پسندوں کے خلاف استقامت کا مظاہرہ کرنے کے علاوہ کوئی جرم نہیں کیا ہے, جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ علاؤالدین بروجردی نے آل سعود کی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اگر سعودی عرب کی حکومت آیت اللہ شیخ باقر نمر کو پھانسی دینے کی جسارت کرے گی تو سعودی عرب میں سیکورٹی کے شدید مسائل سامنے آئیں گے. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت چھوٹی سی مخالفت کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. انہوں نے کہا کہ ایسی شخصیتوں کے ساتھ تشدد یقیناً سعودی عرب کو داخلی اور عالمی سطح پر شدید مسائل سے دوچار کر دے گا. ایران کے وزیر انصاف نے بھی آل سعود کو خبردار کیا ہے کہ اگر آیت اللہ باقر نمر کی پھانسی کے سزا پر عمل درآمد ہوا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. ایران کے وزیر انصاف مصطفیٰ پور محمدی نے کہا کہ معروف شیعہ عالم دین شیخ باقر نمر کو 2 سال قید میں رکھنے کے بعد موت کی سزا دینا سعودی حکومت کی شکست اور زوال کی علامت ہے. انہوں نے اس سزا کو غیر اسلامی اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے کے نتائج آل سعود کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں. ایران کے وزیر انصاف مصطفیٰ پور محمدی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران شیخ نمر کی سزا کو رکوانے کے لیے تمام بین الاقوامی قوانین کو بروئے کار لائے گا. در اثنا حزب اللہ لبنان نے ایک بیان جاری کر کے سعودی عرب کے بزرگ عالم دین کے خلاف سعودی عدالت کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس فیصلے کو سیاسی فیصلہ قرار دیا ہے. حزب اللہ نے اپنے بیان میں آل سعود کی حکومت سے کہا ہے کہ شیخ نمر کے خلاف اپنا فیصلہ منسوخ کر کے عوام کی آواز سنیں جو اپنے کم از کم حقوق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. تہران کے خطیب جمعہ آیت اللہ خاتمی نے بھی سعودی عدالت کی جانب سے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی مذمت کی ہے. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ شیخ باقر نمر کو بحرین کے انقلابیوں, ولایت فقیہ اور سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کے حقوق کی حمایت اور جد و جہد کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں ایران میں مجرموں کو پھانسی کی سزا دیے جانے پر ہائے واویلا کر رہی ہیں, لیکن سعودی عرب کے بزرگ عالم دین کو پھانسی کی سزا سنائے جانے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں. شیخ آیت اللہ باقر نمر کے اہل خانہ نے ان کے خلاف عدالتی فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کے معروف عالم دین کے ساتھ عالمی سطح پر اظہار یکجہتی کی اپیل کی ہے. اس فیصلے کے خلاف سعودی عرب میں بھی آواز اٹھ رہی ہے اور سعودی عرب کی حکومت کے مخالف رہنما فواد ابراہیم نے بھی آیت اللہ شیخ باقر نمر کے خلاف جاری ہونے والے فیصلے کو سیاسی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے خلاف لگائے جانے والے الزامات میں کوئی سچائی نہیں ہے اور شیخ باقر نمر کے خلاف یہ فیصلہ سعودی عرب کی عدالت نے نہیں بلکہ سیکورٹی اداروں نے جاری کیا ہے اور آیت اللہ شیخ باقر نمر کے خلاف سامنے آنے والا فیصلہ عدالتی فیصلہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ سعودی عرب، اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں سعودی عرب کی عدالت کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور علاقے کی سیاسی شخصیات نے بھی سعودی عرب کے معروف عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کے لیے سزائے موت کا فیصلہ سنائے جانے کو ایک غیر قانونی اقدام قرار دیا ہے اور اس فیصلے کے بعد سعودی عرب اور دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں کی جانب سے ریاض کے حکام کو خبردار کیا ہے۔ بحرین کی جمعیت وفاق ملی نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ شیخ باقر نمر کے خلاف سزائے موت کا فیصلہ آل سعود کے خلاف احتجاج کی آگ کو مزید شعلہ ور کرے گا، سعودی عرب کے اس معروف عالم دین کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ عراق کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی نے بھی عراق کے صدر فواد معصوم سے مطالبہ کیا ہے کہ شیخ باقر نمر کی موت کی سزا کو رکوانے کے لیے کوشش کریں، جبکہ اس درمیان ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی سعودی عرب کی فوجی عدالت کی کاروائی پر شدید تنقید کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ شیخ باقر نمر کے خلاف سنایا جانے والا فیصلہ افسوسناک ہے اور سعودی عرب کی حکومت فوری طور پر موت کی سزا کے حکم کو منسوخ کرے۔
جی ہاں ناظرین، 15 اکتوبر کو سعودی عرب کی ایک نمائشی عدالت نے معروف عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کو سزائے موت سنائی، جس کے بعد سے سعودی عرب کے مشرقی علاقے القطیف اور العوامیہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں۔ کئی دن سے وہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت اللہ شیخ باقر نمر کو آل سعود کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنے بنیادی ترین انسانی اور جمہوری حقوق کے لیے ملک کے مشرقی علاقوں کے عوام کی تحریک کی حمایت کرنے کی پاداش میں آل سعود کی سیکورٹی کارندوں نے پہلے فائرنگ کر کے گرفتار کیا اور پھر زخمی حالت میں ہی انہیں جیل میں بند کر دیا، اور سر انجام 2 سال کے بعد 15 اکتوبر کو ایک نمائشی عدالت نے انہیں سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لے رہے ہیں لندن میں مقیم بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر اعجاز حسین، اسلام آباد سے پاکستان کے ایک اور ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر ثاقب اکبر، اور دہلی اسٹوڈیو سے ہندوستان کے سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی حصہ لیں گے۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر اعجاز حسین سے جو یہاں ہمارے تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اعجاز صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سعودی عرب کی نمائشی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اور جس میں معروف عالم دین آیت اللہ شیخ باقر نمر کو سزائے موت سنائی ہے، آپ کے خیال میں اس فیصلے کے پیچھے کون سی طاقتیں، کون سے محرکات کار فرمائیں؟
جی شکریہ آپ کا، مجھے لفظ پسند آیا ٹرم، بلکہ اصطلاح جو اس تو آپ نے استعمال کی نمائشی عدالت نے، میں کہوں گا فرمائشی عدالت۔ ایک فرمائشی عدالت جو چل رہی ہے سعودی عرب میں، آپ کو پتہ انصاف تو ہے، ایک بڑا سلیکٹیو طریقے سے انصاف دیا جاتا ہے وہاں کے عوام کو۔ آیت اللہ شیخ باقر نمر کی جو سزائے موت تھی، دیکھا جائے اس کو بڑے تناظر میں دیکھیے کہ سعودی عرب کی کلچر میں، پولیٹیکل کلچر میں، چونکہ آزادی رائے نہیں میسر، جو انسان کے بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، بیسک سول رائٹس ہوتے ہیں، وہ ہے اظہار خیال، جو ہے آپ کر سکتے ہیں، وہ وہاں پہ پابندی ہے، وہ دہائیوں سے پابندی ہے، اور اس کو کسی کے خلاف انہوں نے کسی کو جیل میں ڈالنا ہوتا ہے تو اس پہ آرام سے وہ ایک حد جاری کر دیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ کے لیے خطرہ ہے۔ تو ایسی بات صرف یہی نہیں ہے، ایک ریولوشن، ایک چینج کے لیے سعودی کے اپنے حنفی لوگ بھی اٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ جو سدیری ٹرائب کا غلبہ ہے، ان کا تسلط جو ہے سعودی عرب پہ، یہ کم ہو اور آگے یوتھ جو آئے، ینگ جنریشن کے لوگ آئیں، جو کہ باہر یورپ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، جو کشادہ ذہن ہیں، جو یہ جو اظہار رائے پہ پابندی کے حق میں نہیں ہیں، جو ڈفرینس آف اوپینین کو دبانے کے حق میں نہیں ہیں، اور جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کو کچھ حد تک آزادی دینے کے لیے، خواتین کے حقوق دینے کے لیے، پارلیمنٹ میں خواتین کے حقوق دینے کے لیے، وہ اس کے لیے آئیں گے۔ اب ان کی سزائے موت کے پیچھے جو فیصلہ جو دیا ان کی فرمائشی عدالت نے، اس پہ انہوں نے صرف ان کے پولیٹیکل جو ایک روٹن پولیٹیکل سٹرکچر ہے، روٹن پولیٹیکل سسٹم ہے، اس پہ تنقید ہی نہیں کر رہے ہیں. اصل میں یہ نشاندہی کر رہے ہیں سعودی حکومت کا جو نظام ہے اس میں کرپشن پہ. اربوں ڈالر کی کرپشن ہوتی ہے, بے انصافی ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے, سماجی ناانصافی, معاشی ناانصافی, اور لوگ غربت کی وجہ سے لوگ وہاں بڑے مشکلات کا سامنا ان لوگوں کرتا ہے. ایک طرف تو یہ چیز ہے, دوسری طرف سے دیکھیے کہ ابھی پچھلے 2-3 برس میں آپ لندن میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کا حال اور یہ ہے سعودی عرب, دوسری طرف یہ ہے کہ وہاں کے درجنوں شہزادے ہر ویکینڈ پہ جمعرات کو وہ آ جاتے ہیں لندن میں اور ایک ایک 2-2 لاکھ پاؤنڈ کا جوا کھیل کے وہ اپنے پرائیویٹ جیٹس پہ واپس چلے جاتے ہیں. ایک سعودی شہزادے سعید نے 2 برس قبل ایک رولز رائس گاڑی خریدی اور اس پہ صرف نمبر پلیٹ جو لگایا وہ 7 ملین پاؤنڈ کا لگایا. اب 7 ملین پاؤنڈ کو آپ 4,700 سے ضرب دیجئے اور تمن میں اس کا آپ یا ریال میں آپ اندازہ لگا, صرف نمبر پلیٹ کے اتنے. ایک سعودی جو ہے وہ شہزادہ آیا اور اس نے گاڑی کھڑی کی, اس کو 6,000 پاؤنڈ کا پارکنگ ٹکٹ ملا جو گھنٹہ اس نے انلیگل پارکنگ کی, $10,000 کے برابر. اب یہ ہے ان کی عیاشیاں, یہ ان کی پرتعیش جو ہے یہ زندگی کے. تو ان کی طرف جو ہے شیخ باقر النمر نے نشاندہی کی ہے, بہت سے سنی علماء بھی کر رہے ہیں, بہت سے ایکٹیوسٹ کر رہے ہیں. وہ جو 30,000 کے قریب سعودی عرب کی جیلوں میں اس وقت پابند سلاسل ہیں جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا بھی, ان میں شیعہ نہیں ہے, ان میں اہل سنت بھی ہیں, وہ جو آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کو جو معاشی استحصال ہو رہا ہے, سیاسی استحصال ہو رہا ہے, ان کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے. یہ کس قسم کی اسلامی حکومت ہے جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین بھی کہلاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو ایک اسلامی معاشرہ اسلامی حکومت کا نام بھی دینا چاہتے ہیں. میں پیچھے اس کے جاؤں گا, ہم درجنوں مثالیں اس طرح کی دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں, جو عدل کی بات کرتے ہیں, جو پولیٹیکل فریڈم کی بات کرتے ہیں, ان کو جس طرح سے سزائیں دی جاتی ہیں پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک چیز سعودی عرب کو آج بتانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ کہ سعودی عرب ایک آواز اٹھانے والے ایک انڈیویجول کو تو جیل میں ڈال سکتا ہے, لیکن ایک تحریک جو ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اس کو وہ جیل میں نہیں ڈال سکتے. اور اگلے 3-5 برسوں میں جو سعودی عرب کا جو سیاسی نقشہ مجھے نظر آتا ہے, حکومتی نقشہ نظر آتا ہے, حکومتی نظام کا نقشہ نظر آتا ہے, وہ بڑا مجھے ہولناک نظر آتا ہے. دیکھیے سدیریوں کا گرپ آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو جا رہی ہے. یہ 11 لوگ تھے سدیری جو حصہ کی اولاد تھے, کنگ عبدالعزیز کے بیٹے, سب سے بڑا تو فوت ہو گیا تھا فہد شاہ. فہد جو ہے 2005 میں ہوا, 2008 میں 4 بہنوں میں سے للوا انتقال ہو گیا, 2011 میں پھر سلطان جو ہے وہ فوت ہو گیا, 2012 میں پھر نائف جو وہ مر گیا. اب 3 بہنیں رہ گئی ہیں اور 4 بھائی رہ گئے ہیں, اور جو فرما روا ہیں جو کہ جو ولی عہد ہیں ان کے, وہ بھی اس وقت دیکھیے 79-80 برس کے قریب پہنچنے والے ہیں. تو یہ ظلم جو ہے یہ سدیری ٹرائب کے سے آ رہا ہے, اور ولی عہد صاحب کو چونکہ یہاں کی عدالتیں جتنی ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں سعودی عرب کی پرنس سلمان کو. اب پرنس سلمان کو خوش کرنے کے لیے ایک طرف تو سعودی انٹیلیجنس لگی ہوئی ہے جو پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے, لوگوں کی نشاندہی کرتی درجنوں کے حساب سے, روزانہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, وہ جو لوگ جو ان کے سسٹم پہ تنقید کرتے ہیں, جائز تنقید کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں انہیں روزگار ملے, انہیں ایکویلٹی ملے, انہیں معاشی طور پر ان کے وہ حقوق بنیادی جو دیے جائیں. اب یہ کسی معاشرے میں بھی, دنیا کے کسی بھی معاشرے میں آج 207 ملکوں میں کہیں بھی یہ چیزیں بری نہیں سمجھی جاتی ہیں. یہ چیزیں انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی معاشیات کی آزادی کے لیے وہ اٹھائے. اب اس میں دیکھنے کی بات ساری ہے کہ ان کو تو جیل میں ڈال دیں گے. اب ان کی آپ کو پتا ہے طبیعت بھی بہت خراب ہے. کل مجھے لندن سے کسی سے پتا چلا کہ جس ٹانگ میں ان کو گولی لگی تھی July 2012 میں, وہ ٹانگ تقریباً ان کی فالج زدہ ہے, وہ لمپ ہے ان کی, وہ لنگڑا کے چل رہے ہیں. اب اس وقت وزن ان کا کم ہو گیا ہے, اس وقت 7 کلو وزن کم ہو گیا ہے شیخ باقر کا. وہ پہلے ہی نحیف تھے تو اور زیادہ نحیف ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کس حد تک تحریکوں کو دبائیں گے؟ تحریکوں کو اب جتنا دبائیں گے پھر اس کا سپل اوور افیکٹ ایک ہوتا ہے, وہ جو بحرین پہ بھی ہوگا, جو کویت پہ بھی ہوگا اور قطر پہ بھی ہوگا. یہ آج اگر کسی پہ آپ جو گلاس ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں और किसी पे आप कंकर या पत्थर मारते हैं तो वो पत्थर आपकी तरफ वापस आता है। अब मेरा ख्याल है, एक तो मैं बताता जो मेरी अपनी बहसियत सियासियात के एक स्टूडेंट होने के नाते जो मेरी अपनी ये है कि ये थोड़ा सा सस्ती शोहरत लेने के लिए किंग अब्दुल्ला का ये स्टंट भी इस्तेमाल हो सकता है कि आज ये इनको सजाए मौत दे जाए, एक स्टेज पे आ जाए और कहें क्रूसिफिक्शन करेंगे कि इनको लटका के, इनके मेखें जोड़ के, इनका गला काट के और सरेआम एक चौक में इनकी लना करें, इनकी इबरत का मकाम बनाएंगे ताकि कोई और इस तक। लेकिन ऐसे होगा नहीं, ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है। हो सकता है किंग अब्दुल्ला ये कोशिश कर रहा हो कि ये जब करूंगा एंड में आके इनकी मर्सी पिटीशन जाएगी क्लेमेंसी के लिए, इनकी एमनेस्टी के लिए, एंड में कह दूंगा कि ओके मैं रहम दिल हूं तो मैं इनको माफ करता हूं। ये सस्ती शोहरत भी ले सकते हैं किसी स्टेज पर जाकर, लेकिन अभी जो मूड नजर आ रहा है तो जितने जुल्म हो रहे हैं उनके साथ, जितना टॉर्चर उनको किया जा रहा है और बाकी 30,000 लोगों का, तो ये मुकदमा जो है शेख बाकर का मुकदमा आज हम और लंदन में भी लड़ा जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की तादाद से लोग लंदन, बर्मिंगम, मैनचेस्टर और ग्लासगो में वो रैलीज होल्ड किए हुए हैं। लेकिन उसमें ये जो मुझे उम्मीद आ रही है कि इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि जो पब्लिक प्रेशर उनके खिलाफ चल रहा है उस प्रेशर में आके एक ना एक दिन ये फैसला करना पड़ेगा, उन्हें इन्हें छोड़ना पड़ेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो जहां हिंदुस्तान के सीनियर सहाफ़ी और मुमताज़ तजिया निगार शकील शमसी साहब मौजूद हैं। शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम। शमसी साहब, आयतुल्ला शेख बाकर नमर को सऊदी अरब की जो एक नुमाइशी या फरमाइशी अदालत बकौल डॉक्टर एजाज हुसैन के, उसने सजाए मौत दी है, उन पर इल्ज़ाम यह लगाया गया है कि वो रियासत के लिए ख़तरा है। आयतुल्ला शेख बाकर नमर और उनकी तहरीक ये रियासत के लिए ख़तरा है या आले सऊद की हुकूमत के लिए?
देखिए, जो कुछ इस वक्त सऊदी अरब में हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो मुहर्रिक है वो अमरीकी मफादात का है कि ये जो कुछ हो रहा है वो अहले मगरिब के और अमरीका के मफादात की वजह से हो रहा है। और पूरी दुनिया में जो एक शिया सुन्नी कशीदगी फैलाने का जो मंसूबा बनाया है अहले मगरिब ने सऊदी अरब की हिमायत से, उसी का एक पार्ट है ये। मैं अभी हमारे फाजिल दोस्त फरमा रहे थे कि ऐसा नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता। ये लोग उनको फांसी देना चाहेंगे और फांसी देंगे उनको, क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शिया सुन्नी के बीच में निफाक पैदा हो, शिया सुन्नी के बीच में तफरीका पैदा हो। तो अभी वो शाम में परेशान हो चुके हैं, शाम में वो शिकस्त मान चुके हैं कि वहां पर नहीं हो पाएगी शिया सुन्नी लड़ाई, नहीं हो सकेगी। इराक में उन्होंने कोशिश की शिया सुन्नी को लड़वाने की, शिया सुन्नी के नाम पर लोग बाहर निकलकर लाने की कोशिश की, दाश को थोपने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या है, क्या हुआ, आज सुन्नी ही जो है वो सुन्नियों को निशाना बना रहे हैं। तो बहरहाल ये जो आए बाकर नम्र की बात है वो उसके पीछे एक साजिश सबसे बड़ी ये है कि ये चाहते हैं कि आलमगीर पैमाने पर यह मैसेज जाए कि शिया सुन्नी में इख्तलाफ आते, क्योंकि सऊदी अरब अपने को सुन्नियों का सुप्रीम लीडर या सुन्नियों का सरपरस्त आला दिखाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सुन्नियों की अक्सरियत है वो उनके खिलाफ है, जो सुन्नियों के हनफी हैं वो उनके खिलाफ हैं, जो बरेलवी हैं यहाँ हिंदुस्तान में वो उनके खिलाफ हैं, जो सूफी हैं वो उनके खिलाफ हैं। तो शियों का तो एक बहाना बना रहे हैं, शियों का सामने लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पूरी कोशिश उनकी ये है कि वो दुनिया आलमगीर पैमाने के ऊपर एक शिया सुन्नी कशीदगी का माहौल पैदा करें और लोगों को ये लगे कि शिया सुन्नी के बीच में ऐसे इख्तलाफात हैं जो हल नहीं हो सकते। आपको मालूम है कि सऊदी अरब में तकरीबन 15-25% शिया आबाद हैं और वो कतीफ में, अलहसा में और अलवामिया में उनकी बड़ी तादाद है। वो उन्हीं इलाकों में अपने हकूक की बाजियाबी के लिए 1979 से कोशिशें करते चले आ रहे हैं, जिसमें 1906, 1911 और 1912 में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार की। और 1912 में जब ये वाकया हुआ है और उस वक्त इनके पैर में गोली लगी और इनको गिरफ्तार किया गया शेख नम्र को। तो आप इनके जो मंसूबे हैं अगर आप उन पर गौर कीजिए तो ये तमाम عالم اسلام کے لیے خطرہ ہیں, لیکن وہ دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف شیعوں کے دشمن ہیں یا شیعوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ابھی میں نے ایک تجزیہ پڑھا ہے کہ ایرانی ایک سعودی عرب کے ایک شاہ نے, ایک شہزادے نے پیرس میں یہ بیان دیا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت سلفیوں کی حکومت جو سلفی انتظام کو اور سلفی نظام کو اور تکفیری نظام کو فروغ دے رہی ہے, وہ صوفیوں کے خلاف, حنفیوں کے خلاف, بریلویوں کے خلاف اور شیعوں کے خلاف اتنا پروپیگنڈے پر روپیہ خرچ کرتی ہے جتنا اردن کا سالانہ بجٹ نہیں ہے, جتنا یمن کا سالانہ بجٹ نہیں ہے, اتنا روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں ان تینوں چاروں فرقوں کے خلاف کتابیں چھاپنے پر, ان کے خلاف ویڈیو جاری کرنے کے لیے, ان کے علماء اپنے علماء کو ان کے سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کی مہمیں لگانے کے لیے. تو کل ملا کر جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ بہت ہی سنگین ہے اور ساری دنیا کو اس پر کھڑے ہونا ہے. یہ مت سوچ لے کوئی بھی آدمی کہ شاید وہ پھانسی نہیں دیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ سعودی اتنے شفاف ہیں کہ آپ ان سے امید نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ پھانسی نہیں دیں گے. ایسے ہی لوگ سوچتے تھے اس زمانے میں جب باقر صدر کے بارے میں کہ صدام کہتا ہے لیکن پھانسی نہیں دے گا, لیکن نتیجہ کیا ہوا, کس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اسی طریقے سے کتنی خاموشی کے ساتھ قذافی نے موسیٰ صدر کو قتل کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور ایسے ماحول میں آپ ان جیسے جابروں سے توقع نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ان کو معاف کر دیں گے یا ان کا نمائشی گیم ہے یا یہ کوئی وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. مجھے تو بہت پوری طرح خطرہ لگتا ہے کہ اس وقت ان کی جان کو سخت خطرہ ہے اور دنیا کے تمام انصاف پسندوں کو, تمام مسلمانوں کو مل کر ان کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. اس لیے نہیں کہ شیخ باقر النمر کی زندگی عظیم ہے یا ان کی زندگی کو بچانے کے لیے, بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اختلاف اور نفاق سے بچانے کے لیے اس وقت یہ ضروری ہے کہ ان کی جان کے لیے سب لوگ سامنے آئے اور جو بھی امن پسند مسلمان ہے وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے.
بہت بہت شکریہ شمسی صاحب. اور ناظرین یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور اس کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. جی ہاں ناظرین, آج انداز جہاں میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آیت اللہ شیخ باقر نمر کے خلاف سعودی عدالت کے فیصلے کے بارے میں, اس کے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کس بات کی سزا دی گئی ہے. اعجاز صاحب, آیت اللہ شیخ باقر نمر کا جو سب سے بڑا جرم ہے وہ عوام کی حمایت ہے. سعودی عرب کے جو مشرقی علاقے ہیں ان علاقوں کی عوام کافی عرصے سے ان کے اندر ناراضگی پائی جاتی ہے, اپنے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں, لیکن 2011 میں جب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں اسلامی بیداری کی عمومی تحریک شروع ہوئی تو سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے عوام بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی تحریک شروع کی اور سڑکوں پر مظاہروں کا آغاز کیا. آیت اللہ شیخ باقر نمر نے عوام کی اس تحریک کی بھرپور حمایت کی بلکہ قیادت کی. سعودی عرب کے مشرقی علاقوں کے جو عوام کی تحریک ہے اس تحریک کا پس منظر کیا ہے, ان کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟
جی شکریہ, آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا کہ جس طرح سے سعودی عرب کے وہ جو علاقہ ہے, مشرقی علاقے ہیں, وہ علاقے کے لحاظ سے, جغرافی کے لحاظ سے 1/3 آف سعودی عربیہ بنتے ہیں, ایک تہائی علاقہ ہے جغرافی کا, اور اس پہ تقریباً 55 سے 60 لاکھ شیعہ افراد بستے ہیں عوامیہ میں اور ساتھ قطیف میں اور ساتھ اس کے جو مضافات میں جو علاقے آتے ہیں. اب وہ ظاہر ہے ان علاقوں میں استحصال تو ان کا سمجھ لیجیے 1932 سے ہی ہو رہا ہے, جب سے کنگ عبدالعزیز نے کنسولیڈیٹ کی اپنی سعودی جو حکمرانی وہاں پہ, سعودی ڈینسٹی, تب سے ان کا قتل عام وہاں ہوتا رہا اور ابھی تک ہو رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ جو ہیں, جو بڑے معتبر دو ادارے دنیا کے انٹرنیشنل سمجھے جاتے ہیں, ان کے مطابق ہر مہینے سعودی عرب میں تقریباً 1 درجن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو یا غائب کر دیا جاتا ہے یا ان کا قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی کسی کو خبر تک نہیں ہو پاتی. سعودی عرب میں پرسیکیوشن, اپنے سیاسی حریفوں کو دبانا, یہ ان کا ایک خاصہ رہا ہے, یہ ان کی مائنڈ سیٹ میں, ان کے بلڈ میں یہ ہے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ یہ 60 لاکھ لوگ جو ہیں یہ کوئی ایک چھوٹی سی اکائی نہیں ہے, ان 60 لاکھ لوگوں کا امپیکٹ جو ہے وہ بحرین پہ بھی ہے, کویت پہ بھی ہے, اور قطر اور یمن ادھر بھی ہے, گویا کہ پورا خطہ خطہ جو ہے پورا وہ ایک آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اگر ان لوگوں کو اور زیادہ دبایا گیا. میں یہاں مثال دیتا جاؤں جوڈیشل سسٹم میں, 2010 میں آپ نے سنا ہوگا ان کا ایک شہزادہ جو بڑا ان کی آنکھ کا تارا ہے, سعودی کنگ عبداللہ کی آنکھ کا تارا ہے, بہت پیارا لگتا ہے اسے, عبدالعزیز بن سعود, 32 سالہ نوجوان, 1910 میں ہم جنس ہے, یہ سعودی عرب سے نکلا کیونکہ تھریٹ فیل کر رہا تھا, تھریٹن. وہاں پہ اس نے اپنے ایک ہم جنس نوکر کو لینڈ مارک ہوٹل میں 1910 میں قتل کر دیا. اس کا کیس چلا اور کیس چلنے کے بعد اس کو سینٹنس ہوئی. اب یہ اس کو چھڑوان پرول میں رہا کرنے کے لیے. اب ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیے کہ سعودی عرب میں تو اس فیل کی سزا سزائے موت ہے, لیکن وہاں ان کا شہزادہ وہ اس فیل میں مرتکب ہے اس چیز کا, اور وہ اس کے لیے سزا نہیں. اس کا باپ, 7 سعودی شہزادے, یہ اس وقت برطانیہ کی اس کورٹ کے ارد گرد 6 ماہ چکر لگاتے رہے ہیں کہ اس کو سینٹنس جو ہے وہ نرم ملے, نرم سزا ملے, اور وہ قتل کر کے آگے. اب ایک طرف یہ سٹینڈرڈ ہے اور دوسری طرف دیکھ لیجئے ان کے 2 درجن شہزادے جو ہیں وہ ڈسیڈنٹس ہیں, وہ چھوڑ کے ان سے انحراف کر کے وہ لندن میں انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لیا ہوا ہے. تو یہ ان کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنی رائل فیملی کے جو شہزادے ہوتے ہیں جو ان کے خلاف جاتا ہے, جو ان کے بہیمانہ جو طریقہ ہے حکومت کرنے کا, ان کو جو کرٹیسائز کرتا ہے یہ اس کے خلاف. اب یہاں سے دیکھ لیے, لیکن لگ بھگ میں تو کہتا ہوں نا 60 لاکھ کی تو آبادی شیعوں کی ہے, لیکن جو ان کی پرسیکیوشن سے, ان کے ظلم و بربریت سے صرف پچھلے 30 برس میں جو سعودی عرب سے نکلے ہیں لوگ, وہ تقریباً 1 کروڑ کی تعداد میں وہ ایسے لوگ ہیں جو حالات سے مارے ہوئے, حکومت سے ستائے ہوئے, حکومت سے ڈر کے خوف سے جو ادھر ادھر چھوٹے ملکوں میں چلے گئے ہیں. اب یہ ایک دیکھ لیجئے گا کہ اس کا سعودی عرب, یہ اس چیز کہتے ہیں نا کہ وہ عقل کے ناخن نہیں لے پا رہا, کہ یہ جو نظر آ رہا تھا نا کہ 10-15 سال کے بعد سعودی عرب کا تنزل ہوگا, آل سعود تباہ و برباد ہوگی, میں یہ لفظ کہوں گا, کالنگ اسپیڈ اسپیڈ, اسپیڈ کو اسپیڈ ہی کہنا چاہیے. تو یہ اب مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت سے تھوڑی دیر پہلے, انہیں بھی بے صبری ہے, انہیں بے صبری ہے اپنے انجام کو دیکھنے کی, اور وہ انجام مجھے لگ رہا ہے بڑی جلدی نظر آ رہا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ چلتے رہے تو پوری سعودی حکومت, سعودی سلطنت جو ہے وہ ریت کے ڈھیر کی طرح بڑی جلدی ہمیں نظر آ رہی تھی, گرتی نظر آ رہی تھی, اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہمیں نظر آتے ہیں. سعودی عرب اس چیز کو بچانے کے لیے ایک پریمپٹیو اسٹریٹجی لانچ کیے ہوئے, تاکہ اپنے حریفوں کو پہلے سے ہی دبائے رکھے, تاکہ وہ حریف جو اتنے خوفزدہ رہیں کہ کسی قسم کی کوئی جو ہو رہی. لیکن دوسرے ساتھ اس طرح کے فیصلے, اللہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب کسی انسان کو سزا دینے لگتی ہے کسی قوم کو, تو سب سے پہلے اس سے کامن سینس چھین لیتی ہے. اب یہ کامن سینس ان لوگوں میں نہیں, ان بدوؤں میں, یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے, ان جہلوں میں جن کو تیل نکل آیا اور تیل کی وجہ سے امیر ہو گئے, بلینئرز بن گئے, ان کو اس چیز کا نہیں, یہ کامن سینس اپلائی نہیں کر رہے کہ آپ اگر جس درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی کا تنا کاٹیں گے تو اس درخت سے نیچے گر جائیں گے. تو سعودی عرب کی مجھے ڈس انٹیگریشن, پولیٹیکل اور جغرافیکل, یہ دونوں مجھے اگلے 5 سے 7 برس میں, بلکہ اس سے بھی پہلے نظر آ رہی ہیں, اور اس میں سب سے زیادہ جلدی جو ہے سعودی حکمرانوں کو خود ہے.
بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کے ایک اور سینئر اسلامی اسکالر اور تجزیہ نگار ثاقب اکبر صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے. ثاقب اکبر صاحب, السلام علیکم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ثاقب اکبر صاحب, آیت اللہ شیخ باقر نمر کو سزائے موت سنائی گئی ہے سعودی عرب کی ایک عدالت میں, ان کا گناہ کیا ہے, ان کا جرم کیا ہے؟
میرا خیال ہے ان کا وہی گناہ ہے جو جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والوں کا ہمیشہ ہوتا ہے, کہ سعودی عرب میں جس طرح کی سلطنت قائم ہے اور جس طرح کے وہاں پہ مظالم موجود ہیں عامت الناس کے لیے, یا جو لوگ ان سے, ان کے اسٹریٹجی, ان کی حکمت عملی اور اس سے ہم آہنگ نہیں ہیں, تو ان کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے. ان کا یہ کہنا ہے اپنے شیخ نمر کا کہ اس وقت سعودی عرب میں 3 طرح کے لوگ بستے ہیں, یعنی ان کے شہری 3 طرح کے ہیں. ایک حکمران جو حکمران فیملی جو ہے, ایک وہ ہے, اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس حکمران فیملی کے الائز ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے تیار ہیں, دوسرے وہ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ पहले दर्जे के शहरी तो खुद हुक्मरान हैं, और दूसरे दर्जे के शहरी जो है वो उनके हामी हैं, और तीसरे दर्जे के आमद तो नास हैं, जिनमें ख़ास तौर पे अशरकिया जो है उसके उसके बाशिंदों के बारे में ख़ास तौर पे उन्होंने जो है वह आवाज़ जो है वो बुलंद की है। यहाँ उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप उनका देख लें, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनका देख लें, उनकी सेहत के मसाइल को देख लें, उनकी तालीम के मसाइल को देख लें, और उनकी मजहबी आज़ादियों को देख लें। पूरी दुनिया में जो जमहूरियत पे ये यकीन रखते हैं या जो फलाही रियासत के असूलों पे लोग यकीन रखते हैं, वो ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर कोई अपने इलाके की फलाह व बहबूद की बात करता है, अगर वहाँ सेहत और उसकी तालीम की बात करता है, तो सारी दुनिया समझती है कि वो उसने जायज़ मुतालबा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये ना फकत, अगरचे ये बात दुरुस्त है कि उस खत्ते में भारी अक्सरियत जो है वो शियों की है, लेकिन मसला सिर्फ शिया सुन्नी का नहीं है, मसला सिर्फ मुस्लिम और गैर मुस्लिम का नहीं है। अगर सऊदी शहरी हैं और वो वहाँ पे बसते हैं और वो वहाँ तीसरे दर्जे के शहरी जो है वो ट्रीट किए जाते हैं, तो फिर अगर कोई एक आदमी उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है और उसको मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की जाती है, तो यही यही मैं समझता हूँ जुर्म है शेख बाकर नेमर का। मैं ये समझता हूँ कि अगर गौर से देखा जाए 36% पूरा जो जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये खत्ता है जिसको अशरकिया कहते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अगर जो इस्माइली और दूसरे अपना शिया मकातब फ़िक्र के लोग वहाँ पे नजरान वगैरह में भी रहते हैं, 10% वो भी खत्ता अगर शुमार कर लिया जाए, उनके भी यही हालात हैं जो अशरकिया के लोगों के हैं। इसी तरह से हुक्मरान ख़ानदान के जो अकायद हैं ख़ास तरह के, सारे सऊदी अरब के अवाम लोग वो अकायद नहीं रखते जो बाकी खित्तों के भी हैं, यानी उसमें वो भी मौजूद हैं जो मिस्रियों की तरह से शवाफे हैं, यानी इमाम शाफी की फिक पर मौजूद हैं, अहनाफ भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि ना फकत ये कि मजहबी और मसलकी लिहाज से ये नहायत ही एक अकलियती टोला जो है वो बरसर इकतदार है, बल्कि अवाम के वसाइल और ये वो लूटने के लिहाज से भी अगर आप ये देखें तो वहाँ 90% से ज़्यादा वसाइल जो है वो हुक्मरान जो है ख़ानदान है वो अपने मकासद के लिए या अपने ऊपर जो है वो खर्च करता है, और वहाँ के अवाम ख़ास तौर पे इस शर्किया में देखें, नजरान में देखें, बाकी खितों में देखें, तो लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वो पसमानदगी मौजूद है। और शेख बाकर नेमर ने सिवाय इसके कि लोगों की मजलूमियत को बयान की, अगर उन्होंने, और दूसरी एक बड़ी अहम बात है, उन्होंने कभी असला नहीं उठाया, उन्होंने कभी जो है वो इस तरह के यानी तशद्दुद पसंदाना जिसको कहते हैं वो उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया, उन्होंने अपनी ज़ुबान से बात की है। और ज़ुबान से बात करना मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मगरब के दोहरे स्टैंडर्ड्स का, कि वो तो बड़ा आज़ादी इजहार और आज़ादी राय, आज़ादी मज़हब के नकीब बनते हैं, यहाँ तक कि यानी सलमान रुश्दी ने जो नबी पाक के बारे में मुसलमानों के महबूब तरीन रहनुमा और पेशवा के बारे में उसने जो हर्ज हजा सराई की, अगर उसके खिलाफ बाज़ उलमा ने या इमाम खुमैनी ने आवाज़ उठाई तो ये कह के रुश्दी की हमायत की गई कि उसको आज़ादी इजहार का हक है। मैं ये समझता हूँ कि वो क्यों नहीं आज बोलते इस बात पर कि निमर शेख निमर ने सिवाय इसके कि आज़ादी इजहार के इस हक को मजलूम सऊदी अरब के अवाम और ख़ास तौर पे अशरकिया के अवाम के लिए इस्तेमाल किया है, और तो उसकी कोई जो है वो उसका जुर्म नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरह से किया गया, आज सऊदी अरब के अगर इर्द गिर्द के ममालिक में देखा जाए तो सऊदी अरब गौर व फिक्र करे, सऊदी अरब के हुक्मरान गौर व फिक्र करें कि वो अपने आप को किस तरह बढ़ रहे हैं। यमन में उनके उनके नुक्ते नज़र के खिलाफ तब्दीली आ रही है, इसी तरह से इराक में जो जमहूरी हुकूमत आई है उसकी असरात हैं सऊदी अरब के ऊपर, के सऊदी अरब के अवाम कहते हैं हमारे हमसाए में इतनी बड़ी अरब रियासत में अगर अवाम अपने लोग खुद मुंतखब कर सकती है हुकूमत, तो हमें भी हक पहुँचता है कि हम अपनी हुकूमत मुंतखब करें। कतर के और सऊदी अरब के इख्तलाफात छुपी हुई बात नहीं है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी की हुकूमत को मिस्र में जो तब्दील किया है सऊदी अरब ने फौजी जनता के जरिए से, वहां पर भी इससे बात बिल्कुल जाहिर हो रहा है। यहाँ है कि वहां की अक्सरियत इस वक्त सऊदी अरब के इकदाम से नाला है, इसलिए कि उसकी मुंतखब हुकूमत को पलटने के लिए सऊदी अरब ने सरमायाकारी की है। सऊदी अरब अपने इर्द गिर्द भी जिस तरह की मुदाखलत कर रहा है, शाम में जिस तरह की मुदाखलत कर रहा है, बाकी जगह और खुद अपने अवाम के ऊपर जिस तरह का जो है वो जुल्म और तशद्दुद रवा रखे हुए है, सऊदी अरब की हुकूमत और हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, आखिरत तो खराब कर ही रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया साकिब अकबर साहब। और जी एजाज साहब, आज़ादी इजहार, इंसानी हकूक, जमहूरियत, मगरिब जिसके अलमबरदारी का जिसके दावा करता है, आज़ादी इजहार की पामाली, इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली अगर कहीं है तो सऊदी अरब। ये फैसला उसकी वाज़ह तरीन उसकी दलील है, ये फैसला सबूत है कि वहाँ किसी को भी ना इंसानी हकूक के दिफा की इजाज़त है, ना आले सऊद से इख्तलाफ की इजाज़त है, कोई बयान देने की इजाज़त है। मगरबी ममालिक क्यों खामोश है इस पर?
जी ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और साकिब अकबर साहब ने भी इस तरफ, तो डबल स्टैंडर्ड्स का जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो इसके मुताबिक, अब यहाँ से देख लीजिए कि शायद आपके मैं जानते होंगे कि इस वक्त जो पुलिस चीफ है, जो डिफेंस, आप जो जो मकामी सिक्योरिटी का बहरीन में जो है, वो एक 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 ब्रिटिश है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर होता था 2011 में वो लंदन का, वहां से वो सैक किया गया डिसग्रेसफुल तरीके से, बेइज्जती करके उसको निकाला गया, रिजाइन करवाया गया उससे कि उसने फोन हैकिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व था, वो वर्ल्ड जो न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के स्कैंडल में, वो जो ही निकाला गया 3 माह के बाद बहरीनी हुक्मरानों ने उसको अपना पुलिस चीफ ले लिया। अब वो मस्ती में पूरे का पूरा वो तरीके बताता है किस तरह से पॉलिटिकल डिसिडेंट्स को बहरीन में दबाया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड देख लीजिए आजादी का। दूसरा बताएं कि बहरीन के जो एम्बेसडर है ब्रिटेन में, वो एक ब्रिटिश खातून है, वो उसको भी हायर किया हुआ है। सऊदी अरब की इस्तखबारात उलामा जो है, इंटेलिजेंस है, उनके जो हेड है यूसुफ इदरीसी, उनके चारों बड़े एडवाइजर जो है वो अमरीका और ब्रिटेन के हैं, वो बताते हैं किस तरह से, किन टैक्टिक से दबाया जाता है अपने सियासी हरीफों को। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये आजादी, ये वेस्ट में हमें और कहा जाता है और यहां सऊदी अरब में जो है वो उन्हें एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ एक ही है, वो वजह है तेल की ताकत और रुपया पैसा। अब ब्रिटेन में, ब्रिटेन की इकोनॉमी जो है वो कतर और सऊदी अरब के पैसे से चल रही है, ये आपके लिए शायद एक अचंभे की बात हो, लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी को सहारा कतर और सऊदी अरब ने दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है वो पॉलिटिकल में और ये आज़ादी है और मीडिया में भी कुछ हद तक कंट्रोल वो रखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। जनाब हमारे पास वक्त कम रह गया है, तकरीबन 2 मिनट से कम वक्त है हमारे पास, क्या कहेंगे आप आलमी रद्द अमल यानी आलमी तंजीमों की जानिब से और इंसानी हकूक की जो के जो इदारे हैं उनके रद्द अमल के बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए वही जो लोग इसके पीछे पसे पुश्त हैं, सारे इनके शिया सुन्नी को हवा देने वाले, उन लोगों से तवक्को हम कुछ नहीं कर सकते। और जो इदारे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो उसकी तरफ से कुछ हल्की हल्की अपीलें आई हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि इसका बड़े पैमाने पर इस मामले को उठाया जाए और ये वक्त आ गया है इस वक्त कि तमाम दुनिया के लोग मिलकर न सिर्फ ये कि उनकी रिहाई का मुतालबा करें बल्कि सऊदी अरब में जमहूरियत के कयाम के लिए सारी दुनिया में तहरीक शुरू होना चाहिए। इसके बगैर वहां के मसाइल का हल है ही नहीं। जब तक जमहूरियत के लिए सारी दुनिया उठ नहीं खड़ी होगी, जब तक वहां के सफाक शाहों को बाहर उठाकर फेंक नहीं दिया जाएगा, वहां के मसाइल हल नहीं होंगे। और आसपास के मुल्कों में भी जो गुंडागर्दी मचा रखी है, जो दहशतगर्दी मचा रखी है, उसका भी हल एक ही है कि जो मौजूदा वहां की सरकार है उसको हटाकर वहां पर एक जमहूरी हुकूमत कायम की जाए और जिसमें तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी हो और वो लोग आकर और पूरे खित्ते को संभालें और उन पर जो जिम्मेदारियां उनको निभाएं। हमें लगता है कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, वरना ये ऊपर ऊपर दहशतगर्दों पर बमबारी करेंगे, अंदर अंदर उनको पैसा देंगे, हथियार ही देंगे और उनके साथ समझौते की बात करेंगे और उनके खुफिया इमदाद करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शमसी साहब। इसी के साथ डॉक्टर एजाज हुसैन के भी हम शुक्रगुजार हैं और साकिब अकबर के भी, तीनों तजिया निगारों के ख्याल आपने मुलाहजा फरमाए। बहरहाल जैसा कि शमसी साहब ने कहा है कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसका इलाज सिर्फ जमहूरियत है और यकीनन वहाँ जमहूरियत आएगी। और हम आपको सिर्फ ये बताते चलें कि सऊदी अरब में अवाम की तहरीक सिर्फ सूबह शर्किया तक महदूद नहीं है बल्कि ये तहरीक दूसरे इलाकों में भी सरायत कर चुकी है। अगरचे कोशिश की गई है इराक और शाम में दाइश का फितना खड़ा करके कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ आलमी राय आम्मा तवज्जो न दे सके। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जनाब।